أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے, اور حمزہ اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو ان میوٹ کر کے تلاوت کو سٹارٹ کیجیے.
سلام.
وعلیکم السلام.
شروع کروں؟
بسم اللہ.
بسم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. سب مل کر درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على
آل محمد وعجل فرجه. ماہ رمضان, ماہ مغفرت, ماہ رمضان ماہ دعا, ماہ رمضان ماہ مناجات, ماہ رمضان ماہ بندگی خداوند متعال. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال اپنی برکات کے دروازے کھول دیتا ہے, اپنے بندوں پر اپنی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے. ماہ رمضان کی بہت ساری برکات ہیں, بہت سارے فیض ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر متوجہ بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ بہت سارے دروس کے اندر آپ انشاءاللہ ان مطالب کو سنتے رہتے ہوں گے. ماہ رمضان مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقے سے برکات کو لے کر آتا ہے. اس مبارک مہینے میں ایک لوگوں کی ٹائپ وہ ہے کہ جو صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھتے ہیں. وہ صرف اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ مبتلات روزہ جو کہ فقہ نے اور شریعت نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اس میں کہیں پر بھی کوتاہی نہ ہو جائے, تاکہ ان کا روزہ فقہی طور پر ایک درست روزہ شمار ہو. اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے لوگوں کی کہ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس اور فقہی احکام کے علاوہ ان کے مد نظر ان کے تمام اعضاء اور جوارح ہوتے ہیں, یعنی ان کی زبان کیا حالت ذکر خداوند میں مشغول ہے, یا ان کی زبان ایسی چیز بول رہی ہے کہ جس سے خداوند متعال راضی نہیں ہوگا, ان کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں کہ جو خدا کی رضا کے مطابق ہے, یا ان کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں کہ جس سے شاید خداوند متعال خوش نہیں ہوگا. بس یہ دو کیٹیگریز ہمارے پاس موجود ہیں ان لوگوں کی کہ جو ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں. ایک تیسری کیٹیگری بھی اس کے علاوہ موجود ہے کہ جس میں انسان اپنی نیت کا روزہ رکھتا ہے, یعنی نہ فقط کہ بھوک اور پیاس اس کو برداشت کرتا ہے, نہ فقط یہ کہ فقہی احکام اور شریعت کے احکام ان کی پابندی کرتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام جسم کے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتا ہے اور ان سب کو کرنے کے ساتھ ایک کام اور کرتا ہے، وہ یہ کہ اس کی نیت، کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس میں بھی کیئرفل ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے بارے میں برا سوچے، برا کہنا، برا کرنا، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اس لیول کا کنٹرول لے کے آئے کہ اس کی نیت میں، اس کی سوچ میں بھی برائی نہ آ سکے۔ بس ہمارے پاس یہ تین مختلف کلاسیفیکیشنز قرار پاتی ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ خداوند متعال نے قرآن میں خود فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو ایک قدم نزدیک تر قرآن کرتے چلے جائیں، قرآن سے قربت بڑھاتے چلے جائیں۔ ماہ رمضان وہ فرصت ہے، وہ موقع ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہر سال آتا ہے۔ مشکل ہمارے ساتھ ایک یہ ہوتی ہے کہ جب ایک چیز کی تکرار ہوتی ہے ہماری زندگی میں تو کبھی کبھی ہم اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم عادت کے طور پر روزے رکھ رہے ہوں، خدا نہ کرے کہ ہم پیئر پریشر میں روزے رکھ رہے ہوں، خدا کرے کہ انشاءاللہ ہمارے روزے وہ روزے ہوں کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے ہمارا روزہ فقط خداوند متعال کی خاطر ہو۔ بس قرآن سے نزدیک ہونا ہمارے لیے اس ماہ مبارک میں خدا کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم کوشش کریں انشاءاللہ کہ بے شک تھوڑا قرآن پڑھیں، لیکن قرآن کے ساتھ ایک رشتہ، ایک ناطہ بنا کے رکھیں، اور نہ صرف تلاوت کی حد تک بلکہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھیں، تھوڑی تھوڑی تفسیر پڑھیں، تھوڑا تھوڑا تفکر کریں۔ انشاءاللہ یہ سب وہ برکات ہیں ماہ مبارک رمضان کی کہ جو اہل ایمان کے لیے خداوند متعال نے اس مہینے میں، اس مبارک ماہ میں مضمر کی ہیں۔ ہم جب قرآن کے نزدیک ہو ہی گئے تو انشاءاللہ جو آج کا موضوع ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میرے نانا ابو شیخ ریاض حسین مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ اس مجلس کے توسط سے ہم شیخ ریاض حسین صاحب کی روح کو ثواب پہنچائیں، انشاءاللہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اگر کوئی ان سے ایسی چیز ہوئی کہ جو ہماری زندگیوں میں ایک منفی اس کا اثر ہوا، تو خدا سے دعا کریں کہ خدا معاف فرما دے ان کی کوتاہیوں پر۔ شخصیت کے حوالے سے آپ سب ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے پیار دیا اور پیار لیا، ہمیں سوائے پیار کے، سوائے خیر کے ان سے کوئی یادیں نہیں ہیں۔ ہمیں جو یاد ہے وہ صرف محبت، وہ صرف رہنمائی، وہ صرف شفقت، وہ صرف پیار اور محبت، وہ الفت، یہ چیزیں ہمیں ان سے یاد ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کار خیر انجام دے سکیں، جس پہ ہم انشاءاللہ بھی مزید بات کریں گے۔ دیکھیے قرآن کے جب ہم نزدیک ہو گئے تو ہم قرآن سے آج اپنے موضوع کی مناسبت سے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خدا نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ قرآن کو دیکھتے چلے جائیں، قرآن سے ہدایت لیتے چلے جائیں، قرآن سے رہنمائی لیتے چلے جائیں، یہ آپ کو خدا سے نزدیک اور نزدیک سے نزدیک تر کرتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی ہدایت ہے وہ قرآن اور اہل قرآن کی وجہ سے ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ خداوند متعال کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں قرار دیا۔ وہ ہستیاں کہ جو نہ صرف ہمیں دنیا کے مسائل میں گائیڈ کرتی ہیں بلکہ آخرت کے مسائل میں بھی گائیڈ کرتی ہیں، وہ ہمیں وہ سیکرٹس بتاتے ہیں کہ جس سے خداوند متعال خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اس میں سے ایک سیکرٹ جس کا بہت زیادہ تکرار بھی کیا گیا قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، روایات کے اندر، اور نہ صرف ایک امام سے، نہ صرف دو امام سے، نہ صرف اہل بیت کے کچھ خانوادے، اہل بیت کے کچھ افراد سے، بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ متواتر روایات آپ کے پاس موجود ہیں، متواتر آپ کے پاس ایسی فرمائشات اہل بیت کی طرف سے موجود ہیں جس میں والدین کے سٹیٹس کو، والدین کے رینک کو، والدین کے منصب کو ہمارے لیے واضح کیا گیا ہے. یہ وہ سیکرٹ ہے کہ جس سے ہم خداوند متعال یہ ایسا سیکرٹ ہے کہ جس سے ہم خداوند بہت نزدیک ہو سکتے ہیں. اور ہمارے لیے خداوند متعال نے والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے ذریعے خدا نے ہمارے لیے اس کے اندر وہ برکات رکھی ہیں جو کسی بھی اور ذریعے سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ میں یہ والی نیکی نہیں کرتا، یہ والی نیکی کر لیتا ہوں تو اس نیکی کی جگہ مجھے یہ نیکی بھی فلا دے دے گی. لیکن والدین کا احترام، والدین کی اطاعت، والدین سے بھلائی، والدین کے حوالے سے جو قرآن نے اور اہل بیت نے فرمایا، یہ وہ نیکیاں دیتے ہیں، یہ وہ بھلائی دیتے ہیں آپ کو واپس ریٹرن میں کہ جو کسی بھی اور نیکی کے ذریعے سے آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہ خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں ہمارے والدین کو قرار دیا. یہ خداوند متعال کا پوری امت کے اوپر احسان ہے، بالخصوص اہل بیت کے ماننے والوں پر. آپ دیکھیے کہ اگر آپ والدین کے سٹیٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو قرآن کے اندر خداوند متعال سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کے عبد نہ بننا، کسی کی اطاعت نہیں کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. آپ دیکھیے آیت کا مزاج دیکھیے کہ شروع کیا ہے کہ خدا نے ایک حکم دیا ہے، حکم یہ دیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اسی حکم کے ساتھ عطف کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ جوڑا ہے وبالوالدین احسانا کو ایک ہی آیت کے اندر. یعنی آپ معمولاً اگر کوئی بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہوں تو آپ اسی لیول کی بات کو اس جملے میں لے کے آتے ہیں. اگر آپ کسی سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور ایک بہت ہی ضروری بات کر رہے ہیں تو ایک جملے کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا ایک چیز بہت ضروری ہو اور ایک چیز جو ہے وہ بالکل بھی ضروری نہ ہو اور آپ اسی جملے کے اندر لے کے آ جائیں. خدا نے یہاں پر دو حکم دیے ہیں اس آیت کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر دو حکم دیے ہیں ایک ساتھ، کہ کسی کی عبادت نہیں کرنا سوائے اللہ کے، اور ساتھ میں ہی کیا حکم دیا ہے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. بس اس سے یہ ہمیں ظاہر اور واضح ہوتا ہے کہ خداوند متعال کے نزدیک اس آیت کی روشنی میں والدین سے نیکی کرنا، ان پر احسان کرنا، اور دوسری طرف خداوند متعال کی عبادت کرنا وہ ہم ردیف قرار پا رہے ہیں. ہمارے علماء نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، خداوند متعال فرماتا ہے، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، وَعْبُدُ اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ. آگے کیا فرماتا ہے خداوند متعال، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. آپ دیکھیے کہ دوبارہ یہاں پر خداوند متعال نے کہا کہ شرک نہیں کرنا اپنی زندگی میں، آپ کو خبردار کیا، مجھے خبردار کیا، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ کس چیز کو عطف کیا ہے، واو کے ذریعے خدا نے فرمایا، وبالوالدین احسانا. یعنی خدا کی نظر میں ایک طرف شرک جتنا بڑا مسئلہ ہے، اسی طرح سے والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے، یا اسی ردیف میں قرار پا رہا ہے علماء کے بقول. ایک اور جگہ پر خدا فرماتا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئن وبالوالدین احسانا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے. کیا فرما رہا ہے خداوند متعال، دیٹ یو شیل ناٹ اسکرائب اینی پارٹنرز ٹو ہم، خبردار کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، اینڈ یو شیل بی گڈ ٹو دی پیرنٹس، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے چار اس وقت ہم نے قرآن کی آیات، جبکہ اس سے زیادہ آیات موجود ہیں قرآن کے اندر کہ جہاں پر اسی شدت کے ساتھ، اسی ایمفسس کے ساتھ، اسی سٹریس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ ایک آپشنل چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی کوئی بات نہیں. نہیں، والدین کے ساتھ، وہ والد ہوں یا والدہ ہوں، ان کے ساتھ احسان کرنا خدا نے ہمیں اس کا موظف قرار دیا ہے، اور بالخصوص اہل ایمان جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس تو اس کیس میں بالکل کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ حتیٰ اگر کسی کے پیرنٹس کافر ہوں، ہمارے پاس روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر کسی کے پیرنٹس کافر ہوں تب بھی ان کے حقوق ہیں، یعنی چبے رسے کہ وہ مسلمان ہوں اور یہ کہ اہل بیت کے ماننے والے ہوں، اور پھر وہ کہ جنہوں نے ہمیں یا حسین کہنا سکھایا ہو، پھر وہ کہ جنہوں نے ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہدیے میں دیو، پرورش میں دیو، ان کا مقام سوچیے آپ کیا ہوگا۔ یہاں پر جو ہم نے بار بار ایک ٹرم کا تکرار کی ہے، وبل والدین احسانہ، تو یہاں پر احسانہ کا جو ورڈ آ رہا ہے، تو جب میں اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر رہا تھا تو جب میں نے احسانہ کا پڑھا تو پھر میں نے سوچا کہ پاکستان میں احسان کس کو کہتے ہیں، اردو زبان میں احسان کرنا کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ احسان کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو ابلائج کرنا، کسی کے اوپر احسان کرنا، کوئی بیچارہ تھا بیچارے کے اوپر احسان کیا۔ تو میرے ذہن میں ایک دم سے یہ فضا آئی کہ کہیں میری یہ آیات پڑھنے سے لوگوں کے ذہن میں یہ احسان نہ آئے، کیونکہ یہ احسان تو الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، جتنی اپنے والدین کیا خیال نہیں بھی کرتے ہیں اس کے بغیر بھی ان پہ احسان چڑھاتے ہیں۔ آپ کا احسان نہیں ہے، آپ کا فریضہ ہے، آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے خداوند متعال نے۔ یہ اردو والا احسان نہیں ہے، یہاں پر احسان یعنی نیکی، یعنی بھلائی۔ والدین کے اوپر آپ کا کسی قسم کا کوئی احسان نہیں ہے، جو اردو کا احسان ہے، کسی قسم کا کوئی احسان نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی فیور نہیں ہے آپ کی طرف سے اپنے والدین کے لیے۔ دین خدا، محمد مصطفیٰ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر آپ شیعہ ہیں، اپنے آپ کو اثنا عشری کہتے ہیں، تو آپ کا اپنے والدین کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ بے شک ان کے ساتھ کتنا بھی اچھا کریں، احسان نہیں ہے، احسان نہیں ہے۔ بس اس کو والدین کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں، یہ سوچ کر مت کریں کہ میں ان کے اوپر احسان کر رہا ہوں، کہ اب میرا باپ مثلا چل نہیں سکتا، میری ماں مثلا چل نہیں سکتی، خود سے ریسٹ روم نہیں جا سکتے، خود سے مثلا اپنے بہت سارے کام نہیں کر سکتے، تو اب میں ان کی اگر ہیلپ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں ان کے اوپر اردو والا احسان کر رہا ہوں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خداوند متعال نے ہمیں ان چیزوں کا موظف قرار دیا ہے اور ہمیں یہ انجام دینی ہے انشاءاللہ تعالی، جس طرح کہ انشاءاللہ آپ سب دیتے بھی ہیں۔ یعنی خداوند متعال کا لاکھ احسان ہے، کیونکہ خدا نے ایک موقع ہمیں جو دیا وہ یہ کہ مختلف کلچرز کو ہم دیکھ پائے تھوڑا نزدیک سے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ویسٹ کا کلچر بھی دیکھا ہم نے تھوڑا سا نزدیک سے، اسی طرح سے ایسٹ کا بھی، ایران میں ہے۔ تو خداوند متعال کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے کہ پاکستان، سرزمین خدا داد پاکستان، ایک ایسی جگہ ہے کہ الحمدللہ یہ چیزیں ہماری پرورش کا حصہ ہیں، یہ چیزیں ہماری روٹس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں یعنی والدین سے نیکی کرنا، والدین کا خیال کرنا، والدین کا احترام کرنا، والدین کے حقوق کو سمجھنا، والدین کو وہ مرتبہ، درجہ اور جائیگاہ دینا، الحمدللہ یہ کلچرلی ان بلٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، جس پہ خداوند متعال کا لاکھ احسان۔ لیکن ہمارے پاس کوئی انفارچونیٹلی حتیٰ کچھ مسلم معاشرے ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی کثیر تعداد رہتی ہے، لیکن وہاں پر یہ کلچرز موجود نہیں ہیں۔ بس اس پہ جب بھی آپ کو فرصت ملے، خدا کا لاکھ شکر کریں کہ خدا نے ہمیں اس سسٹم کے اندر، اس طرح کی وضعیت کے اندر قرار دیا کہ جہاں پر ہمارے کلچر میں یہ چیزیں ہمیں مل گئیں، ایک قسم کا ہمیں ورثے میں یہ چیزیں مل گئیں۔ بس انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان ویلیوز کو، یہ وہ ویلیوز ہیں کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں، جو کہ ہمارے کلچر کے ساتھ مکس اپ ہوئی ہوئی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ خداوند متعال توفیق دے کہ ہم ان ویلیوز کو حفظ بھی کر سکیں اپنی ذات کی حد تک، ایکشنز میں، پریکٹس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی برادری کے اندر ان ویلیوز کو اسٹرینتھن کر سکیں۔ کیونکہ انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے پاس ایک پوری یلغار ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ٹوورڈز دا اینڈ آف مائی ڈسکشن ٹوڈے۔ پوری یلغار ہے جو اس کلچر کو، جو اس ویلیو سسٹم کو، جب میں کلچر کہہ رہا ہوں تو کلچر بے معنی ویلیو سسٹم، اس ویلیو سسٹم کو کہ جو اسلام کی بنیاد پر ہے، اس کے جو ہے आप यूँ समझिए कि वो वैल्यूज़ के जो रीशे ही वैल्यूज़ हैं, जो रूट्स में इसकी वैल्यूज़ हैं, उनको रूट से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जिस पे इंशाल्लाह थोड़ी सी और बात करेंगे। बस हमने आपसे ये अर्ज़ किया कि वालिदैन के ऊपर आप जो भी फेवर उनके साथ कर लें, जितना बड़ा आप कारनामा भी अंजाम दे लें, ये बात जहन में रखें, नंबर एक ये कि आप खुदावंद मुताल की खातिर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और मुवज़्ज़फ़ हैं, यानी खुदा ने आपकी ड्यूटी लगाई है, अहले बैत ने आपकी ड्यूटी लगाई है। दूसरा मसला ये कि आप जितना भी बड़ा काम अंजाम दे लें, आप वालिदैन की रिवायात में यहाँ तक वारिद हुआ है कि वालिदा वो एक रात जो आपके साथ जागी आपकी खातिर जब आप बच्चे थे, आप उसके भी बराबर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, एक रात के लिए। बस ये हमारे वालिदैन का इस्लाम की नजर में मकाम है। देखिए, मैं कुछ आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें फिर इंशाल्लाह अर्ज करूँ इसके साथ साथ, कि वालिदैन से नेकी के बहुत सारे नताइज हैं हमारी ज़िंदगी में। हम कभी कभी इसको बर्डन समझते हैं, मुश्किल ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस तरह की नफसा नफसी हमारे इर्द गिर्द उसका जो माहौल बन चुका है, उसकी वजह से हम बहरहाल बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, कभी कभी हम उस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को नहीं देख रहे होते। वालिदैन का एहतराम, वालिदैन के साथ नेकी, वालिदैन पर इस्लामी एहसान, इसकी हमारे जिंदगी के अंदर बहुत सारी बरकात हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता कि उस वजह से है। देखिए, खुदावंद मुताल का एक तशरीई सिस्टम है, एक तकवीनी सिस्टम है। तकवीनी सिस्टम वो है कि जिसके अंदर खुदावंद मुताल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स आपको इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर इन हरकतों का, जो भी आप हरकत अंजाम देते हैं अच्छी या बुरी, उसका अजर दे रहे हैं, जिसको हम सवाब और गुनाह से ताबीर करते हैं। जो लोग इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, उनकी जायगाह को महफूज करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनके बारे में खुदावंद मुताला रिवायात के मुताबिक इस जिंदगी में भी उनको बरकत मिलती हैं, उनको फ्यूज मिलते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाह रहा। आयतुल्ला सैयद अली खामिनाई, जो कि वली अमर मुस्लिमीन, और इस वक्त आपको पता है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर हैं और जो नायब इमाम जमाना अलैहिस्सलाम करार पा रहे हैं, आयतुल्ला खामिनाई ने अपनी पढ़ाई को कुछ अरसा अपने वालिद की तबीयत की खातिर, उनकी अलालत की खातिर, वो अलील थे, उन्होंने तातील की, यानी उन्होंने एक अपना हौजे की पढ़ाई से उन्होंने कुछ टाइम ऑफ लिया। ये जो टाइम ऑफ लिया, उस वक्त जाहिर है कि आप वक्ती तौर पे थोड़ा सा पीछे चले गए पढ़ाई में, क्योंकि अब आपके जो क्लास फेलोज थे वो आगे बढ़ गए। रहबरे मुअज्जम इमाम सैयद अली खामिनाई फरमाते हैं कि मेरे पास आज जितने भी फ्यूज़ हैं, जितनी भी बरकात है मेरी ज़िंदगी में, वो उस टाइम ऑफ की वजह से हैं कि जिसमें मैंने अपने वालिद की खिदमत की। ये मकाम है, इस तरफ मैं नाजिर हूं, ये आपकी तवज्जो में लेके आना है कि ये जो बरकात हमारी जिंदगी के अंदर हैं, ये हमारे वालिदैन की वजह से हैं। बहुत सारी इनमें से बरकात हमारे वालिदैन की वजह से हैं। रिवायात के मुताबिक हमारे पास गुनाहों का कफारा, आपको चलें एक इसमें छोटी सी एक दास्तान सुनाते हैं कि एक शख्स था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम, रसूलुल्लाह की खिदमत में आया और आके कहता है कि या रसूलुल्लाह, मुझसे एक गुनाह हो गया है कि जो बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, यानी एक गुनाह है लेकिन बहुत बड़ा और बहुत सीरियस नेचर का गुनाह नहीं है, फकत गुनाह है, मसलन एक गुनाह हो गया है, तो क्या मुमकिन है कि इसकी तलाफी हो सके? क्या हो सकता है कि इसके ऊपर जो है वो मेरी बख्शिश हो सके? क्या मुमकिन है कि खुदा जो है इससे दरगुजर कर दे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या जवाब दिया? फरमाया कि जाकर अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की इताअत करो, अपने वालिदैन का एहतराम करो। क्यों? क्योंकि खुदावंद मुताल का निज़ाम इस तरह से काम करता है। ये जो आप अपने पेरेंट्स का ख्याल करेंगे, ये जो आप अपने पेरेंट्स के का एहतराम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, इसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे ऐसे गुनाह, ऐसी लग्जिशें जो आपसे अंजाम पा गई हैं, उसको खुदावंद मुताल उसका इफेक्ट ख़त्म कर देगा, आपको बख्श देगा। ये खुदा ने एक सिस्टम रखा हमारे लिए। आपकी जिंदगी में बरकत आएंगी, जिसमें से एक बरकत जो है वो तूले उम्र है। देखिए, एक ऐसी चीज है हमारी जिंदगियों में कि जो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी कम हो, मालो दौलत के अलावा, वो ये है कि इंसान कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी कम हो। तूले उम्र का हर शख्स ख्वाहां होता है। पर بس طول عمر کا ایک سیکرٹ کہ کس طرح سے آپ اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ مزید زندہ رہ سکتے ہیں، وہ اپنے والدین کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، آپ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی مدد کریں، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اپنے معاشرے کے اندر کون ایسا شخص ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ وہ ہر دل عزیز ہو، اس کو ہر شخص جو ہے وہ پیار کرے، محبت کرے، اس کا احترام کرے، اس کو کمیونٹی میں اچھا سمجھا جائے، اس کو خاندان میں اچھا سمجھا جائے، اس کو دوستوں میں اچھا سمجھا جائے، اس کو رشتہ داروں میں اچھا سمجھا جائے. ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص کے جو اپنے والدین کا ان کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، ایسا شخص کے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کمیونٹی میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، ہر شخص اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور اس کو آپ کمپیئر کریں ایسے لوگوں سے کہ جو اپنے والدین کی نسبت بہت زیادہ حساس نہیں ہے، وہ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. آپ دیکھیے کہ کمیونٹی عرف کے اندر بھی ہمارے الحمدللہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر کچھ بہت اچھی بلٹ ان چیزیں ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ شخص کہ جو اپنے والدین کا خیال نہیں کر رہا ہوتا، اس کو معاشرہ بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، خواہ وہ ہمسائے ہوں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں. بس اگر آپ محبوبیت بھی چاہتے ہیں لوگوں میں، تو اس محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ والدین کے ساتھ نیکی کریں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری اصل نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں محبوبیت چاہیے، اصل نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں لمبی زندگی چاہیے، اصل نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں مال و دولت اور عیش و عشرت چاہیے یا اپنے گناہوں کا، اصل نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ خداوند متعال تو نے مجھ سے یہ چاہا ہے، بس تیری توحید کا تقاضا ہے کہ میں تیرے سامنے تسلیم ہو جاؤں، میں اس کو انجام دوں. بس انشاءاللہ ہم اس نیت کے ساتھ اپنے والدین کا جس حد تک ہو سکے خیال رکھیں، اور خداوند متعال ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہماری کمیوں کو معاف فرمائے. ایک درود پڑھیں گے سب مل کے محمد والے محمد پر، اور ہم انشاءاللہ اس کی ایک مصداقی گفتگو کریں گے کہ جس میں ہم نیکی کو ڈیفائن کریں گے، نیکی کیسے کی جا سکتی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. اکثر جو اسلامک کانسیپٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم بہت بڑی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کی کبھی کبھی
میسج ہے،
یہ جو مصداقی بات ہے یعنی ہم اس چیز کو قرار دے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے نیکی کی جا سکتی ہے، تو اس کے کچھ مصادیق آیات اور روایات سے اسی طرح سے اور کچھ آرٹیکلز میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اندر سامنے آئے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ایک یہ کہ بہت ہی سمپل کام ہے، بہت آسان کام ہے، آپ اپنے والدین کے پاس جائیں، ان کا ہاتھ چومیں، ان کا ماتھا چومیں، اور ان کی زحمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے میرے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں بچپن سے لے کے ابھی تک، بس میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جسٹ دس اسمال بٹ، کچھ فینسی نہیں، کچھ بالکل سیدھی سی آسان سی بات ہے. اچھا ہمیں لگ رہا ہے سننے میں آسان، لیکن ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں آپ میں سے کتنے لوگ یہ کر پائیں گے، ابھی آپ سب کہیں گے کہ ہم ہر صورت میں یہ کریں گے، لیکن آپ پھر فراموش کر دیں گے، بھول جائیں گے. شیطان ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، خداوند متعال نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے نیکیاں رکھی ہیں. بس ایک یہ کام جو میری آپ سب سے آج درخواست ہوگی انشاءاللہ، کہ اپنے والدین کو اگر آپ ان سے دور ہیں تو آپ ان کو کال کیجئے، اگر آپ ان کے نزدیک ہیں تو ہر صورت میں آپ جائیں، ان کا ہاتھ چومیں، ان کا ماتھا چومیں اور ان کا شکریہ ادا کریں، سمپل. دوسرا یہ کہ آپ اپنے والدین کے لیے، حتیٰ اگر وہ زندہ بھی ہیں، تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کے لیے طلب رحمت و مغفرت کریں، خداوند متعال سے دعا کریں، ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، ان کے بحاف پر نیک کام انجام دیں. مثلا آپ کے پیرنٹس بے شک زندہ ہیں، بے شک وہ اس جہان عارضی سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ ان کے بحاف پر نیک اعمال انجام دیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہوں. تیسرا یہ کہ آپ ان کے لیے، ان کے بحاف پر صدقہ دے سکتے ہیں. صدقہ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں کہ شب جمعہ کو صدقہ دیں، اسی طرح سے مختلف اوقات ہیں، اور ضروری نہیں ہے کسی خاص دن پہ، آپ ویسے بھی ان کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کے انشاءاللہ والدین میں سے دونوں حیات ہیں یا ایک حیات ہے، تو ان میں سے آپ چاہیے ان کو کوشش یہ کریں کہ ان کے روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں مدد کریں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، لیکن اس لیے عرض کرنی پڑتی ہیں کہ ہم کبھی کبھی غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں رہتی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، یہ شاید وہ نہیں کہتے اپنی محبت میں، نہیں کہتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی دکھ ہو، آپ کسی پریشانی کا شکار ہوں، تو وہ خود بیچارے اپنے کام کر لیتے ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ ہمت کریں، آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کے روزمرہ کے کام کیا ہیں، اس میں انشاءاللہ ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر آپ کے پیرنٹس ایجڈ ہیں تو ہمارے پاس روایات میں آیا ہے کہ پیرنٹس کو کاندھوں پر اٹھانا یا گود میں اٹھانا، اگر ایجڈ ہیں جو چل نہیں سکتے، تو اس کا یہ بہت مستحب عمل ہے اور اس کے بہت سارا اجر رکھا ہے خداوند متعال نے۔ اگر آپ کے پیرنٹس ایجڈ ہیں اور آپ کو اٹھانا پڑے ان کو، تو انشاءاللہ یہ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ حیات ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام معاشرے میں ایسا انجام نہ دیں کہ جس سے آپ کے پیرنٹس کی ریپوٹیشن کے اوپر انگلی اٹھے۔ ہمارے پاس روایات میں یہ مطالبہ ہیں، یہ میں ایسے ہی آپ کو سوشل سائنسز کی باتیں نہیں کر رہا، روایات میں یہ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں کہ آپ موظف ہیں دوبارہ، خداوند متعال نے آپ سے یہ چاہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ یہ فلان کا بیٹا ہے، یہ فلان کی بیٹی ہے۔ یعنی آپ کے پیرنٹس کی ریپوٹیشن خراب نہیں ہونی چاہیے آپ کے کسی بھی عمل سے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم سب کو بالخصوص جوانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح والدین کی نسبت ادب و ادب، احترام، تواضع، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے جس طرح میں نے عرض کیا کلچر میں بھی ہیں۔ پیرنٹس آئیں، کھڑے ہو جائیے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، ان کو جگہ دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ ینگ لوگ بھی موجود ہیں، ان کے حوالے سے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس دے رہا ہوں، انشاءاللہ بزرگان جو ہے وہ اس پہ معاف فرمائیں گے، اور ان کو تو ویسے بھی پتہ ہے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے جائیں، کوئی بڑا انٹر ہوا ہے، کمرے میں انٹر ہوا ہے، یا آپ کمرے میں انٹر ہوئے ہیں، بڑا بیٹھا ہے، آپ پہلے سلام کیجئے، انتظار مت کریں کہ وہ آپ کو کچھ کہیں، یا آپ آئے آ کر اپنی چابی اٹھائی، اپنا فون اٹھائے اور آپ جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، نہیں، ان کو تھوڑی سی توجہ دیجئے، سلام کیجئے، دو منٹ کھڑے ہوں، ان کے احترام میں کھڑے ہوں ان کے پاس۔ ہمارے پاس قرآن کی آیت کے اندر آیا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہیں، آپ نے یقیناً یہ آیت سنی ہے۔ امام رضا علیہ السلام، آٹھویں معصوم امام، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوتی تو خداوند متعال اس چیز کا حکم دیتا کہ وہ نہ کہیں۔ یعنی یہاں اف سے مراد اف نہیں ہے لٹرل معنی میں، اف سے مراد ہر وہ ریئیکشن، ہر وہ چیز کے جو آپ کے والدین کے لیے ناگوار گزرے۔ یہ ہمارے ہم سے توقعات ہیں، ہم سب سے یہ توقعات ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ باپ اور ماں کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ نیکی، نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد در راہ خدا سے بہتر ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ نیکی، ہم کبھی کبھی ان چیزوں کو بہت انسگنیفیکنٹ لیتے ہیں کہ جب تک میں اتنا بڑا کام نہیں کروں گا کہ میں پیسے بچاؤں اور اس کے بعد بچا کے حج پہ جاؤں، اس کی ٹکٹ کراؤں، ویزا کراؤں، تب تک۔ یہاں پر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ اپرچونیٹیز ہیں، جب تک ہم اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پاتے ہیں کہ خدا ان کو انشاءاللہ لمبی طول عمر دے، ان کو لمبی زندگی دے، لیکن جب تک یہ موجود ہیں، یہ فرصت ہے ہمارے پاس، ایک موقع ہے، ایک ایسا ہمارے پاس آؤٹ لیٹ خدا نے بنا کے دیا ہے کہ جہاں پہ جیسے ہم اے ٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں اور بٹن دباتے ہیں اور کوئی بھی چیز نکال لیتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے والدین کے پاس جائیں، ایک پیار بھری بات کہیں، وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور خداوند متعال ادھر سے آپ کو اجر بھی دے گا، اتنا سا کام۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو انشاءاللہ ذہن میں رکھتے جائیں۔ کچھ چیزیں میں اور یہاں پر کور کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت مختصر طریقے سے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے جا کر اپنی ماں کی نسبت نیکی کرو. اس نے دوبارہ پوچھا کہ رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، مزید کس کی نسبت جا کے نیکی کروں؟ رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ اپنی ماں کی نسبت جا کے نیکی کرو. پھر تیسری دفعہ جب اس شخص نے پوچھا کہ میں کس کی نسبت نیکی کروں، رسول اللہ نے پھر ریپیٹ کیا کہ اپنی ماں کی، اپنی مدر کی نسبت جا کے نیکی کرو. جب اس نے پھر چوتھی دفعہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے والد، اپنے باپ کے لیے جا کے نیکی کرو. یعنی تین مرتبہ رسول اللہ نے سیم اس کو جواب دیا. المحجت و بیضہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے اندر یہ روایت، صفحہ نمبر 439 پہ یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے. 3 دفعہ اس کو کہا کہ اپنی والدہ کا خیال کرو. یہ وہ اپرچونیٹی ہے، ہم اس کو برڈن سمجھتے ہیں، یہ اپرچونیٹی ہے کہ جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھی ہے، یہ وہ فرصت ہے جس کے نتیجے میں نہیں معلوم کہ خدا نے کتنی برکات ہمارے لیے رکھی ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں. سچ میں ہم نہیں اس چیز کا گمان اور اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ اس قسم کی اپرچونیٹی، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، تو کیسے ہے خدا ان چیزوں کے تھرو اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کو ہماری زندگیوں میں لے کے آتا ہے. بس برڈن نہیں سمجھے کبھی بھی، بالخصوص والدہ، بالخصوص والدہ. ایک الگ ہی منزل ہے والدہ کی. بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ابھی سنانے کے لیے میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بہت زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لینا، آپ سے یہ عرض کروں کہ والدہ کی موجودگی آپ کی زندگی میں، والد کی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ والد جو ہے وہ خداوند متعال کی جو نعمت عظمیٰ قرار پاتی ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن والدہ کا سلسلہ بہت مختلف ہے، ماں کا سلسلہ بہت مختلف ہے. آخری جو میں آپ سے ایک سیگمنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور بہت ہی تکلیف دہ بھی ہے، پینفل بھی ہے، لیکن بہرحال ان باتوں پر اگر ہم نہیں ابھی سے سوچیں گے اور نہیں ان چیزوں کے بارے میں اقدام کریں گے تو شاید یہ نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے بہت. آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے اور ہمارا معاشرہ ہمیں کدھر لے کے جانا چاہ رہا ہے. یہ جو تضاد پایا جاتا ہے ہمارے دینی منابع کے اندر اور ہماری معاشرتی زندگی، روزمرہ کی زندگی کے اندر، یہ بہت تکلیف دہ ریالٹی ہے، بالخصوص پاکستان جیسی جگہ پر، اور آپ سب اس کا احساس کرتے ہیں. یعنی یہ ساری جو میں نے آپ سے باتیں آج کہی ہیں، بہت سمپل سمپل بات کی ہے میں نے، کیونکہ پلان بھی یہ نہیں تھا، آئیڈیا بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت زیادہ دقیق اور بہت زیادہ علمی اور بہت زیادہ عرفانی باتیں کی جائیں. بالکل سادی سادی وہ چیزیں تھیں جو آپ کو ان میں سے شاید موسٹلی چیزیں پتہ بھی ہوں، لیکن ان کی تکرار ہو گئی. کیوں تکرار کی؟ تکرار کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ان سادی اور ان بیسک چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے، یا یوں کہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمیں توجہ نہیں کرنے دیتا. یہ جو تضاد ہے ہماری معاشرتی زندگی کے اندر، ہمارا جو سوشل سفیئر وہاں پر اور سوشل سیٹ اپ ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس میں تضاد، اور جو ہمارا دین کہتا ہے اس کے اندر جو تضاد ہے، اس کو اپنی اپنی زندگیوں میں حل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. دیکھیے، آپ اس چیز کو بھول جائیے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھ کے، ان سے صرف نظر کر کے، ان کو توجہ نہ کر کے، اس سے الٹا کام کریں گے اور آپ کی زندگی کے اندر برکات ہوں گی. آپ اس وہم سے، اس خام خیالی سے باہر نکل آئیے. ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ریئلسٹک ہو جائیں، ہم ایک چیز کو طے کر لیں، آیا ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. اپنے لیول پہ جہاں آپ کھڑے ہیں، وہاں پر کھڑے آپ طے کر لیں اس چیز کو. اگر تو مسلمان ہیں تو اسلام کے سامنے تسلیم ہوں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو ظاہر ہے آپ کا پھر مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے، پھر اسلام سے توقع بھی نہیں رکھیں، پھر خدا سے اور اہل بیت سے توقع بھی نہیں رکھیں، کہ نعوذ باللہ یہ شرک ہے. بس جب ہم ایک طرف شرک نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف ہمارے سامنے جو ہے وہ اسلام کی واضح تعلیمات موجود ہیں، تو ہمیں کیا چیز ہے کہ جو اسلام کے اوپر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ ہمیں یہ طے کرنی ہے اپنے لیے چیزیں. یہاں پر میں بڑوں سے مخاطب ہوں، بچوں کے لیے شاید یہ مطالب بہت زیادہ ریلیونٹ نہ ہوں، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم اس وقت کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں۔ دیکھیے، جب میں امریکہ میں تھا، میرے سامنے یہی دو راہ آ گیا تھا کہ بھائی، یا تو میں اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ مان لوں، یا تو میں یہ طے کر لوں کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہوں، اپنے مولا کی راہ دیکھ رہا ہوں، یا پھر میں یہ کہوں کہ میرا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دو راہے پہ آ گیا تھا میں۔ انسان کو طے کرنا پڑتا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سبمٹ ہو جائیں۔ ہاں، مختلف لیولز تک ہو سکتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، کوئی زیادہ سبمٹ ہو سکتا ہے، کوئی کم ہو سکتا ہے، لیکن کوشش تو کریں۔ آپ تضاد میں اپنی زندگی نہیں گزاریے۔ سب سے پہلی چیز جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات کو، خداوند متعال اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کو درست مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ سوال ہم ایک دفعہ اپنے آپ سے اچھی طرح سے پوچھ لیں، جس کو کہتے ہیں نا تسلی سے اپنے سے یہ سوال پوچھ لیں۔ اس کے اندر ہم یہ نہیں کریں کہ ہم زبانی یہ کہیں کہ نہیں نہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صادق امین، امام صادق علیہ السلام کے اوپر ہمارا پورا مذہب، دین اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات، یہ ساری چیزیں ہم زبانی کہیں لیکن عملی طور پہ ہماری زندگی جو ہے وہ طاغوتی زندگی ہو، مشرکانہ زندگی ہو۔ عمل کے اندر جب فیصلہ کرنے کی باری آئے تو فیصلہ کرنے پہ میں کیا کہوں کہ نہیں، ابھی یہاں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن فیصلہ میں اپنے معیارات کے مطابق کروں گا۔ اس کی ہمیں اجازت نہیں دی خداوند متعال نے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم نقصان پہ نقصان اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، اور اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے۔ تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ لاٹ آف ٹائمز، آئی ایم ناٹ سیئنگ آل دا ٹائم، لاٹ آف ٹائمز اٹس پولنگ اس ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن دین ویئر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وانٹ اس ٹو گو۔ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے؟ ہم ایک دفعہ طے کریں، اور اس کے بعد خداوند متعال سے، اپنے زمانے کے امام سے ہم مدد طلب کریں کہ ہمیں اسٹرانگ بنا۔ میں جانتا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ آسان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس میں بات کر رہا ہوں اور یہ بہت ہی آسان ہے، آپ آج فیصلہ کریں اور ہو جانا، مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ ہی کے معاشرے میں وہ لوگ شاید کم ہوں گے، لیکن وہ لوگ کے جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ گزار رہے ہیں، شادیوں پہ ان کے حجاب نہیں اترتے۔ آپ دیکھیے کہ وہ خداوند متعال کے مطیع ہیں ہر حالت کے اندر۔ بس یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی آرگیومنٹ سنا جاتا ہے، اکثر بات ہوتی ہے ریلیٹو سے بات ہوتی ہے تو یہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ نہیں دیکھیں آپ تو وہاں رہ رہے ہیں، یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ نہیں، ممکن ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دین خدا وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ خداوند متعال کا دین وہ صرف جو ہے وہ قم کے لیے آیا تھا، مثلا وہ شاید اس زمانے میں مدینہ کے لیے آیا تھا، پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ نہیں کہہ سکتے ہم یہ بات، کیونکہ ہمیں پتہ یہ بات غلط ہے۔ ہم اپنی کسی بھی ڈیسیجن میکنگ میں صرف ایک معیار بنانے کی کوشش کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم معصوم بن جائیں، اور نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ ہم اصول یہ بنانے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں جب بھی فیصلہ کرنے کا، کوئی بھی فیصلہ کرنے کا موقع آئے گا، ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو اپنانا ہے، ان سے ہٹ کے فیصلہ نہیں کرنا۔ بھلے دنیا میں یہ کہتے رہے کہ یہ دیوانہ ہے، بھلے دنیا یہ کہتی رہے کہ اس کے پاس عقل کم ہے، یہ چالاک نہیں ہے، یہ تیز نہیں ہے، اس کے پاس اسمارٹنیس نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے، کہتی رہے دنیا، ہمارا ہم و غم کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہمارے زمانے کا امام ہماری طرف دیکھے تو امام راضی ہو جائے۔ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے۔ اور یہ جو ہماری زندگیوں میں خداوند متعال مختلف چیزیں ہمیں دکھاتا ہے، جس طرح بھی یہ آغا جانی کے اس دنیا سے جانا، یعنی بہت مشکل تھا، ظاہر ہے ہم سب کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آپ دیکھیں خداوند متعال کا اس میں بھی لطف ہے، خدا کا کرم ہے۔ خدا نے ہمیں متوجہ کیا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، کیونکہ زندگی ختم ہونی ہے، اس دنیا کی زندگی ختم ہونی ہے، اصل جو ہمارا سفر ہے وہ کنٹینیو ہونا ہے، بس یہ ریمائنڈرز ہیں ہمارے لیے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں قرار پا رہے ہیں، ہم سے کیا تقاضے ہیں ہمارے بنانے والے کے، ہمارے کریٹ کرنے والے کے، خداوند متعال کے، ہمارے زمانے کی حجت کس چیز کے انتظار میں ہے، کیوں امام زمان علیہ السلام ظہور نہیں فرما رہے، کیوں؟ آپ دیکھیے کتنا سخت ہوگا، کتنا سخت ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لے کے آئیں اور امام کہیں کہ تم وہ وجہ تھے، مجھے پوائنٹ کر کے کہے تم وہ وجہ تھے جس کی وجہ سے میں ظہور نہیں کر رہا تھا، کیونکہ تم ریڈی نہیں تھے، کیونکہ تم اپنی دنیا کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ تم ہمارے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ تم اپنے فیصلوں میں ہمارے فیصلوں کو پرائیورٹی اور سپیریورٹی نہیں دے رہے تھے، بس ہم بھی نہیں آئے، کتنا سخت ہوگا میرے لیے۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، نیک اعمال ضرور انجام دیں، لیکن یہ جو فکر ہے ہماری کہ ہم ساتھ ساتھ نیکیاں کر لیں گے اور ساتھ ساتھ معصیت بھی کر لیں گے، خدا کو ناراض بھی کر لیں گے، خدا کو منا بھی لیں گے، اہل بیت کی کبھی مان بھی لیں گے، کبھی اپنی بھی چلا لیں گے، ہم سب کوشش کریں، میں اپنے آپ کو آپ سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں، ہم سب یہ کوشش کریں انشاءاللہ کہ عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے زمانے کی حجت، اپنے زمانے کے امام، اس کے ظہور میں تاجیل کا باعث بننا ہے، اس میں ڈیلے کا باعث نہیں بننا۔ تو میں انشاءاللہ آخر میں سب پارٹیسپینٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ شیخ ریاض حسین مرحوم، جن کے ایصال ثواب کے لیے آج کی مجلس تھی، ان کے لیے سورہ فاتحہ بھی تلاوت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اگر کوئی بھی آپ چھوٹا نیک عمل بھی ان کے لیے انجام دے سکتے ہیں تو اس نیت سے کہ خداوند متعال اس کا اجر ان کی روح مبارک کو پہنچائے، انشاءاللہ وہ نیک عمل بھی انجام دیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو آج ہم نے باتیں کی ہیں، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ خدا ان باتوں کو اپنے دین کی تقویت کا باعث بنائے، ہمارے تقویت کا باعث بنے، ہم دین کے مزید وفادار سے وفادار ہوتے چلے جائیں، ہم امام زمان علیہ السلام کے صحیح منتظر بن سکیں، ان معنی میں منتظر بن سکیں کہ جو امام کا انتظار ہے اور جو امام ویٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے دشمنان ان کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ اور یوم القدس آ رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ روڈز پر نہیں جا سکتے کرونا کی وجہ سے اور جو وہاں پر سلسلہ بنا ہوا ہے، تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، اپنی میسیجنگ کا استعمال کیجئے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کیجئے، یمن کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کیجئے، اور انشاءاللہ دعا بھی کیجئے اور اس کے لیے اقدام بھی کیجئے کہ خداوند متعال کے دین کے دشمن، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے دشمن، وہ نیست و نابود ہوں، اور انشاءاللہ ان میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل ہے کہ جو انشاءاللہ بہت جلدی اپنے انجام تک پہنچے۔ اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری لغزشوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں بخش دے، مظلومین اور ایسے لوگ کے جن کو خداوند متعال کی مدد کی ضرورت ہے، خدایا ان کی مدد کو پہنچ، ان کا حامی و ناصر بن۔ انشاءاللہ ہمارے بزرگان کی جو مغفرت ہے وہ فرما، اور ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو انشاءاللہ معاف فرما، اور ہماری کوتاہیوں کو اپنی بارگاہ میں معاف فرما، اور ہمیں ایسا مومن بننے کی صلاحیت دے کہ انشاءاللہ جس سے امام زمانہ علیہ السلام راضی ہوں، جس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ سب سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔